بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، محترم مولانا جعفر فقی صاحب ندوی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ موالا. محترم بزرگوں، دوستو، کہتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم کے بعد ملحدین کی تعداد میں اضافہ ہوا، یعنی اللہ کو نہ ماننے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، 17% اضافہ ہوا، یعنی 17% اضافہ ہوا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. پھر اس کا دن بدن اضافہ ہوتا گیا. آج بھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کہاں ہے، کہاں اللہ ظالموں کی مدد کر، یعنی کیوں اللہ مظلوموں کی مدد نہیں کر رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، یعنی قتل کیا جا رہا ہے، ناروا ان پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ایک سوال ہے عموماً لوگ اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ مصر کی ایک بڑی عورت، یعنی پولیٹیکل، یعنی ایکٹیوسٹ، ایک بڑی عورت پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، اس نے خودکشی کر دی یہ کہتے ہوئے اللہ کی مدد کب آئے گی، یہ سب دنیا میں ظلم جبر کیوں ہو رہا ہے، کیوں خدا کی مدد نہیں آ رہی، کب مدد آئے گی، کیا اس دنیا میں انصاف کا وجود ہے، کیا عدل کا وجود ہے، کیا اس دنیا میں انصاف پایا جاتا ہے. اس ایکٹیوسٹ نے خودکشی کی، اس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نے خودکشی کی اور اپنے آپ کو مار ڈالا یہ کہتے ہوئے. اب دنیا میں ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس طرح کی وجہ سے بھی، جسے کہتے ہیں یعنی گولڈ لیس، کہتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. حالانکہ یہ آواز یہی لوگ اٹھا رہے ہیں، یہی ملحدین اٹھا رہے ہیں یہ آواز کہ خدائی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کر رہا ہے، کہاں ہے اللہ تعالیٰ. یہ خود بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو کوئی چلانے والا ہے، اس دنیا میں کسی رب کا وجود ہے، اگرچہ وہ تمسخر کے لیے، مذاق کے لیے، استہزاء کے لیے ہی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ دبی ہوئی آواز یہ بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں کوئی پیدا کرنے والا ہے. بھوک کا لگ جانا، انسان کو پیاس کا احساس ہونا، یہ دلیل ہے کہ پانی کا وجود ہے. بھوک کا لگ جانا یہ وجود ہے، یہ دلیل ہے کہ دنیا میں غذا کا وجود ہے، فوڈ کا وجود ہے. تو یہ ان طرح کی آوازوں کا اٹھنا کہ کہاں ہے رب، کہاں مدد آئے گی، کب مدد آئے گی، کب تک مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے گا، یہ دلیل ہے کہ اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، پالنہار ہے، یہ فطری آواز ہے جو اٹھ رہی ہے. عموماً جب اس طرح کے سوالات اٹھتے ہیں تو لوگ یعنی کلاسیکل جواب دے دیتے ہیں، کامن جواب دے دیتے ہیں، بھائی صبر کیجئے، صبر کیجئے، یہ یعنی خدائی آزمائش ہے، صبر سے کام لینا ہے، یعنی کلاسیکل جواب دے دیتے ہیں، کامن جواب دے دیتے ہیں. اگرچہ انہیں ضرورت ہے کہ عقلی طور پر ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، عقلی طور پر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، عقل کیا کہتی ہے. میرے عزیز اور دوستو، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا تھا کہ اس درخت، فلاں درخت سے نہ کھانا، اس پھل کو مت چھونا. حضرت آدم علیہ السلام نے اس پھل کو توڑا تو اللہ نے، حضرت آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ختم کر سکتا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو ختم کر سکتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، استغفار کی تو اللہ نے ایک اور موقع دیا اور انہیں زمین پر اتارا. تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا امتحان گاہ میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، امتحان گاہ میں داخل ہونے کے بعد کچھ وقت ہوتا ہے انٹرول کا، یعنی 15-20 منٹ، تاکہ اس کو بیٹھنے کا موقع دیا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے. اب گویا وہ وقت ہے، لیکن جب انسان بالغ بلوغ کو پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کے پرچے اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اس کے پیپرز اس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اب اس کو جوابات لکھنا ہے. یہ دنیا گویا امتحان گاہ ہے. انبیاء جو بھیجے جاتے ہیں یہ گویا ایگزامنر ہیں، ٹیچرز ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، استاد بنا کر بھیجا گیا، ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام گویا ٹیچرز ہیں، اور جو کتابیں ہیں یہ گویا نصابی کتابیں. انبیاء نے قرآن کریم اور جتنی پچھلی کتابیں آئی ہیں وہ اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں. جس طرح دیکھیے دنیا میں 10 سال میں نصاب بدلتا رہتا ہے، اب وہ آخری کتاب جو ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، قرآن کریم جس کو اتارا گیا اور ہمارے ٹیچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب ان پیپر کا کلیکشن کرنے والا ہے، چیک کرنے والا کون ہے؟ خود اللہ میاں خود اس کی چیکنگ کرنے والا ہے. اور قیامت کے دن اس معلوم ہو جائے گا کس کو کتنا نمبر ملا، کیا ملا، یہ قیامت کے دن ہوگا. اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ حقیقی طور پر دنیا کو امتحان گاہ سمجھتے تھے. میرا اور آپ کا حل کیا ہے؟ ایک مہینے پہلے گویا بچوں پر سوار ہو جاتا ہے کہ ایگزام، یعنی پیرنٹس کا امتحان ہوتا ہے بچوں کا نہیں، سمجھتے ہیں گویا ٹی وی بند کر دی جاتی ہے، کھیل کود کم کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے میں سب چیزوں میں بندش ہوتی. وہ ایک مہینے پہلے امتحان ہے، گھر والوں کا امتحان ہے، ایک ڈر اور خوف ہے، پڑھائی کی محنت کی کوشش لگ جاتی ہے، ایک عجیب سچویشن. تو یہ میرا اور آپ کا حال دنیا کے امتحان کا کہ ایک مہینے پہلے تیاری ہوتی، ایک مہینے پہلے یہ ماحول ہوتا ہے. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ پوری زندگی کو انہوں نے امتحان سمجھا تھا، پوری زندگی ان کے لیے امتحان تھی، دنیا ان کے لیے امتحان تھا. اسی لیے کہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کاش میں چڑیا بنتا، کاش میں چڑیا، کاش میری حالت چڑیا جیسی ہوتی، دانا چپتی ہے اور پھر نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ سوال ہے، نہ جواب، کچھ نہیں. تو انہوں نے پوری زندگی کو امتحان سمجھا تھا. میں اور آپ صرف دنیا کے امتحان کے ہو کر رہ گئے، آخرت کا جو امتحان ہے، پوری زندگی جو امتحان ہے، یہ تصور ہمارے پاس نہیں رہا. تو میرے عزیزوں، اس امتحان کی چیکنگ کب ہوگی؟ آخرت میں اس امتحان کی چیکنگ ہوگی. یعنی ہمارے پیپر اور یہاں پر اختیار ہوگا، جو جس طرح چاہیں لکھیں، کسی پر بندش نہیں، جو جس طرح لکھیں اس کو اختیار ہے، چاہے خالی چھوڑ دے پیپر، سادہ چھوڑ دے، یا کچھ نہ لکھیں. اب دیکھیں کچھ پیرنٹس آتے ہیں، دیکھیے بھائی میرا بچہ فیل ہو گیا، پابندی سے جاتا تھا کلاس میں، کیوں فیل ہوا؟ اب استاد کیا کرتا ہے؟ بھائی میں نے ظلم نہیں کیا آپ کے بچے پر، آپ کا بچہ میں نے اسے پڑھایا، محنت کی، سب کچھ کرایا، لیکن تمہارا بچہ کچھ توجہ نہیں دیتا تھا. اسکول میں آنا ہوتا تھا لیکن پڑھنا لکھانا اس کی طرف توجہ نہیں تھی. اب پیرنٹس، اب استاد دکھاتا ہے، یعنی ٹیچر دکھاتا ہے، یہ آپ کا ریزلٹ ہے، یا آپ کا دیکھیے پیپر کیا لکھا ہے. اب کوئی نہیں کہتا بھائی استاد نے ظلم کیا، یا پرنسپل نے ظلم کیا، مینجمنٹ نے ظلم کیا، کوئی نہیں کہتا. اب یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. یہ تصور میرا اور آپ کا نہیں، دنیا کیا ہے، اس دنیا میں کیا اختیارات ہیں، اس میں ہمیں اختیار جو چاہے بھرنے کا دے دیے. اب ان لوگوں نے ترقی کی، یورپ اور امریکہ والوں نے، مغرب والوں نے ترقی کی، انہوں نے محنت کی، جستجو کی، علم اور نالج میں آگے بڑھ گئے، ہر وقت محنت کرتے رہے. تو دنیا میں جو محنت کرے گا وہ پائے گا، جو محنت نہیں کرے گا وہ اپنی منہ کی کھائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا. اب مسلمانوں کا یہ حال ہے، مسلمان پیچھے رہے، انہوں نے دنیا کو امتحان گاہ نہیں سمجھا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، جس نے زندگی اور موت پیدا کی، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے، أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. عمل سے مراد صرف آخرت کا عمل نہیں ہے، دنیا کا، آخرت کا سب عمل. ہمارے یہاں دین اور دنیا کی دوئی نہیں ہے، یہ دینی تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، یہ دنیا کا عمل، یہ آخرت کا عمل، یہ دنیا کا وقت، یہ آخرت کے لیے وقت، یہ دنیا کا کام، یہ آخرت کا کام، یہ دوئی اور سنویت ہمارے یہاں نہیں ہے. تو یہ دنیا امتحان گاہ تھی، وہ ترقی کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، ہم ان سے پیچھے رہ گئے. تو میرے عزیزوں، انہوں نے پوری زندگی کو امتحان سمجھا ہے. اب اگر ہم محنت کریں گے تو آگے بڑھیں گے، ورنہ پھر ہمارا رزلٹ وہی ہوگا. ہم لاکھ چیخیں بھائی مسلم کیوں خدا کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں شامل حال نہیں ہو رہی ہے، کیوں مظلوموں پر ظلم ہو رہا ہے؟ ہم نے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، آگے نہیں بڑھے ہم. وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، علم میں نالج میں ہم پیچھے رہ گئے، تو کیا ہوا؟ یہ ہمیں بھگتنا پڑا. آج ہم ان کی طرح ہم بھی آگے بڑھتے، ہم بھی ترقی کرتے، ہم بھی علمی میدانوں میں آگے بڑھتے، تو آج ہمیں یہ سامنا نہ کرنا پڑتا. ایک تو وجہ یہ ہے، میں نے کہا یا تو ہمیں ان کی طرح محنت کرنی چاہیے. ہمارا دشمن جس طرح ترقی کر رہا ہے، ترقی کے دور میں لگا ہوا ہے، اس میں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. یا تو پھر حقیقی مومن ہمیں بننا پڑے گا، صحیح مومن ہمیں بننا پڑے گا. خدائی مدد جب آنی ہے تو حقیقی مومن، اگر اس طرح کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے عمل میں علم میں، تو کم از کم ہم کو حقیقی مومن ہو کر ثابت کرنا پڑے گا. حقیقی مومن کیا؟ صحیح مومن، ایمان اور عمل، پوری ہماری زندگی صحیح مومن کی صورت ہونی چاہیے، تب خدا کی مدد آئے گی. اس لیے کہا وکانا حقاً علینا نصر المؤمنین، مومنوں کی مدد کرنا ہم پر ضروری اور لابدی ہے. یہ کیوں مدد آئے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیے، پورے دشمن ہیں، تنی تنہا ہیں، پورا معاشرہ ان کا مخالف ہے، آگ میں ڈالا جاتا ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے. آگ کا کام جلانا ہے. یہاں خدائی طاقت انٹرفیئر ہو رہی ہے، دخل اندازی کر رہی ہے. آگ کا کام جلانا تھا، اب وہی آگ ان کے یہاں نارکنی بھرتا ہوں سلام علی ابراہیم. آئے آگ ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈک بن جا، امن اور سلامتی کا ذریعہ بن جا. وہ حقیقی مومن تھے، حقیقی طور پر مومن تھے، تو انٹرفیئر خدا کی طرف سے ہوا، مداخلت خدا کی طرف سے ہوئی اور مدد آئی. اور یہاں خدا کی طرف سے انٹرفیئر کیسے ہوگا، مداخلت کیسے ہوگی؟ ہم جب وہ مومن ہے ہی نہیں، حقیقی مومن ہے ہی نہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی ہم نے ان کی ٹکر لینے کی کوشش نہیں کی، ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش نہیں کی، پیچھے رہے. اور آخرت کے اعتبار سے ہم پیچھے رہے، دونوں فیلڈ میں ہم ناکام رہے، دین اور دنیا دونوں میں پیچھے رہے، تو نہ یہاں سے مدد آئی نہ وہاں سے. نہ جس طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں اختیار دے دیتا ہے، پرچہ جو لکھے گا اسی اس کو وہ ملے گا، جو محنت کرے گا وہ ثمرا اسے دیا جائے گا، جو جس طرح کی آدمی کی محنت ہوگی وہ پھل اسے دیا جائے گا. اب یہاں پر کیا ہے؟ ہماری طرف سے محنت ہوئی نہیں، عمل کوشش میں ہم ان سے آگے بڑھے نہیں، پیچھے ہی پیچھے رہ گئے، تو خدائی مدد نہیں آتی. بدر کا واقعہ دیکھیے، کس طرح کا یعنی کمپیئر کر کے دیکھیے، طاقت میں 313 اور وہاں ہتھیار میں، طاقت میں سب سے وہ آگے، لیکن خدا کی طرف سے انٹرفیئر ہوا، دخل اندازی ہوئی، مداخلت ہوئی. کیوں؟ وہ حقیقی طور پر ایمان تھے، اگرچہ سائنس اور یعنی قوت میں، ٹیکنالوجی میں کچھ نہیں تھے، ان کی حالت نہتے تھے، لیکن حقیقی مومن تھے، اس لیے خدا کی طرف سے مدد آئی ہے. اب دیکھیے، یہ جو لوگ کہتے ہیں بھائی خدا کی مدد کب آئے گی، کب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری، خدا کی مدد کب شامل حال ہوگی؟ کیا میں اور آپ متعین کرنے والے ہیں خدا کی مدد آپ آئیں تب آئیں؟ اگر ہم کہیں خدا کی مدد اب آنی چاہیے، اسی وقت آنی چاہیے، تو پھر مجھ میں اور رب میں کیا فرق رہا؟ میں مطالبہ کروں خدا سے خدا کی مدد اسی وقت آنی چاہیے، تو گویا میں کیا کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہرا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں نہیں، اسی وقت خدا کی مدد آنی چاہیے. خدا کی مدد اس وقت آئے گی جب اس کی اپنی مرضی ہوگی، وہ جب خدا چاہے گا. اور خدا کی کچھ مصلحتیں ہیں، وہ دیکھتا ہے کیا کب مدد آنی، کس طرح مدد آنی ہے. کیا ان لوگ جن کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ حقیقی طور پر مومن ہیں، یا اس امتحان پر پورے اترے، کھڑے اترے یا نہیں؟ میرے عزیز اور دوستو، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں ظالم، ظلم کر رہا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمارا کہنا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھتے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نفسیاتی طور پر دیتا ہے، نفسیاتی طور پر وہ مریض ہو جاتے ہیں. اب کتنے ایسے ظالم لوگ ہیں جو ہر وقت ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، نہ انہیں نیند آتی ہے، نہ انہیں کھانا اچھا لگتا ہے، انہیں ہر وقت ڈر لگا ہوتا ہے کب ہم پر حملہ ہوگا، مظلوم ہم پر کب حملہ ور ہوں گے، نیند نہیں لگ پاتی انہیں. یہ گویا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس سزا ان کو نفسیاتی طور پر بھی دے دیتا ہے. اللہ نے دولت دی، ثروت دی، عہدہ دیا، منصب دیا، حکمرانی دی، سب کچھ دی، لیکن نفسیاتی مریض ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، یہ حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہ. ایران کا یعنی ایلچی آتا ہے, پوچھتا ہے کہاں ہے آپ کا بادشاہ, کہاں ہے آپ کا بادشاہ؟ کہتے ہیں ہمارا بادشاہ کہیں گیا ہوگا جنگل میں, دیکھیے. وہ دیکھتے ہیں, وہ آتا ہے قتل کرنے کی نیت سے آتا ہے, دیکھتے ہی رعب چھا جاتا ہے اس پر. وہ کون ہے؟ حضرت عمر سوئے ہوئے ہیں کہاں, یعنی سرحانے پر اینٹ رکھے ہوئے خراٹے کی نیند لے رہے ہیں. وہ تعجب کرتا ہے اور کیا کہتا ہے, یا عمر عدلت فنمت فامنت. اے عمر, تو نے انصاف سے کام لیا, عدل سے کام لیا, فنمت تو تجھے نیند آئی, اطمینان کی نیند تو سونے لگا, فامنت تو تم مطمئن رہا. آج کے ظالموں کو دیکھیے, سہمے ہوئے ڈرے ہوئے رہتے, انہیں خوف نہیں ہوتا, ہر وقت ڈر لگا رہا تھا کب ہم پر حملہ ہوگا, کب ہماری موت ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا ان کے باڈی گارڈ ہی ان کو مار دیں گے. اس طرح لگا ہوتا ہے دھچکا اور خوف لگا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ خدائی سزا ظالموں کو مل جاتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا. اب جو آدمی, بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو چھوڑ دے دیتا ہے مظلوموں کی وجہ سے. کیوں؟ مظلوم ہی انہیں موقع, ظالموں کو موقع دے دیتے ہیں. ظلم کو سہنے والے مظلوم خود ہوتے ہیں. اس لیے جب فرعون سے پوچھا گیا, ملذی فرعنک, تجھے فرعون کس نے بنایا, ملذی فرعنک, تجھے فرعون کس نے بنایا, تو اس نے کیا کہا, ما لقیت احدا یردنی, میں نے کسی کو نہیں پایا جو میرا ہاتھ پکڑ لیتا. ظلم کیوں کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا. اب مظلومین, ظلم کو سہنے والے ظلم کو سہ رہے ہیں اور ایسے ہی فستائی طاقتوں کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, حکومتوں پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو گویا خود اپنے آپ کو حوالے کر رہے ہیں ظالموں کے. اب ان کی شکایت اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ ظلم کو اس نے خود قبول کیا اور ظالموں کو انہوں نے خود سیاست پر لائے, فستائی طاقتوں کو لائے اور خود ان کو اپنے حوالے کیا. اب یہ کہنا بھائی خدا کی مدد کیوں نہیں آتی, یہ خالی خلی دعوے ہیں. ایک تو خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, دوسرے خود کو انہوں نے ظالموں کے حوالے کیا ہے. اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد اس وقت آئے گی جب خود آدمی آواز اٹھائیں, بلند کریں, ظالموں کا ہاتھ تھامیں, ظلم سے روکیں. میرے عزیز اور دوستو, 30-34 وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ چھوٹ دے دیتا ہے, موقع دے دیتا ہے ظالموں کو. بھائی جتنا چاہیں ظلم کریں, کیجئے آپ, اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے, یہ استدراج ہے. بھائی ظلم کر رہے ہیں کب تک کریں گے دیکھیے, اور اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ آپ ابھی توبہ کریں, ابھی توبہ کریں, موقع دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. وَأُمْلِي لَهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ, یہ ہماری طرف سے انہیں استدراج ہے, ڈھیل ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں انہیں مہلت دے دیتا ہوں, ڈھیل دے دیتا ہوں, دیکھیے کب تک وہ سنبھلتے ہیں. میرے عزیز اور دوستو, ایک وجہ لکھی ہے ہمارے یعنی فہمی ہوئیدی نے, جو کہ یعنی اخوان کے عالم ہیں اور مصر کے بڑے مفکر ہیں, ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا تھا الجزیرہ میں. انہوں نے کہا تھا یہ ظالموں کا ظلم, یہ زلزلے, ہاں یہ سیلاب, یہ ظالموں کا ظلم یہ بتاتا ہے کہ انسان کا اجتماعی جسم مریض ہے. کبھی آدمی کا سر درد کرتا ہے, پیٹ درد کرتا ہے, تو آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے فوراً, بھائی کیا معاملہ ہے, کچھ کینسر ہے کیا ہے, ہاں یعنی ٹائیفائڈ تو نہیں ہے, کوئی فلاں بخار تو نہیں ہے, فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ مرض کی تشخیص کرتا ہے, یہ درد کیوں آ رہا ہے, سر کا درد کیوں ہے, ٹیومر تو نہیں ہے, پیٹ کا درد کیوں ہے, جوڑوں کا درد کیوں ہے, یہ وہ درد خدا کی طرف سے رحمت ہے. یہ درد اسے بتاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے, مرض کی تشخیص کیجیے, دوا کی تجویز کیجیے. یہ گویا ظالموں کی طرف سے ظلم, یہ سیلاب, یہ زلزلے, یہ گویا خدا کی طرف سے گویا درد ہے اجتماعی. تمہارا اجتماعی جسم مریض ہے, سوشل تمہاری باڈی گویا مریض ہے, اسے دوائی کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف لپکنے کی ضرورت ہے. چھٹی چیز دیکھیے میرے عزیزو, ہم بڑی جلد باز قوم ہیں, مسلمان بڑی جلد باز قوم ہیں. فستائی طاقتوں کو دیکھیے, ایک ایک سال تک ان کی پلاننگ اور منصوبے ہوتے ہیں, ایک سو سال سے پہلے ان کی پلاننگ ہوتی ہمیں کیا کرنا ہے. یہودیوں کو دیکھیے, 200 سال کی ان کی پلاننگ ہوتی منصوبے, 200 سال میں کیا کرنا ہے. مسلمان کیا ہے, چھوٹے موٹے کام کرتا ہے, سمجھتا ہے میں پوری کریڈٹ مجھے آ جائے, میں نے کیا. اسے امت کی فکر نہیں ہے, میری فکر ہے. اگر اسے فکر ہوتی جو کام ہو رہا ہے معمولی کام ہے, انہوں نے کیا کیا,
فلسطائی طاقتوں نے کس طرح خاموش طریقے سے کام کیا، یہودیوں نے، عیسائیوں نے کس طرح خاموش طریقے سے کام کیا، شکست ہوئی تو شکست سے انہوں نے کامیابی کا راستہ نکالا، یہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. مسلمان بڑی ہی جلد باز قوم ہے اور وہ جلد اگلنے والی ہے، اپنے کام کا ڈھنڈورا کرنے والی ہے. اب دیکھیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یعنی دلت میں ہم دلت کے اندر ہم بیداری لا رہے ہیں، دلت کو مسلمانوں کے قریب ہم کر رہے ہیں، کچھ ہوا ہی کام نہیں اور ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں فلاں فلاں کے. تو یہ ان کی دیکھیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے امتحان میں بازی ہم سے کیسے لی، محنت کی، جستجو کی، تکو تاش کیا، سالوں تک کوشش کی، تب کامیابی انہیں ملی، تب اللہ انہوں نے کامیابی دنیا میں عطا کی ہے. مسلمان صرف ڈھنڈوڑے پھیرتا رہا، خاموش طور پر کام کرنا اسے نہیں آیا، آگے بڑھنا اسے نہیں آیا، تو ہر فیلڈ میں پیچھے ہی پیچھے رہ گیا. آج اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمارے لیے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو دشمن کے پاس جو طاقت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی طرح محنت کرنی ہے، اس کی طرح کوشش کرنی ہے، علم اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کی ٹکر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا، یا تو ہمیں صحیح مومن بننی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے انٹرفیئر ہو، خدا کی طرف سے مداخلت ہو، تو ایسا ایمان والا بننے کی ضرورت ہے. ایسا ایمان والا بنیں گے، صحیح طور پر حقیقی ایمان والا بنیں گے، تب پھر خدا کی طرف سے مدد آئے گی. اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم، حسن منا شہید نے کہا تھا، اقیموا دولت الاسلام فی قلوبکم، خدا کی حکومت دل کی سرزمین پر قائم کرو. تقم فی ارضکم، خدا کی سرزمین پر خدا کی حکومت خود بخود قائم ہو جائے گی. تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، محاسبہ لینے کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں علم کے میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو پرچہ ہمارے ہاتھ میں تھاما گیا ہے ایگزام کا، صحیح طور پر اسے فل کرنے کی اور پر کرنے کی، بھرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں خدا کی طرف سے وہ مارکس ملے جو ہم چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو